ہمیں بھی ایسا یعنی تحریف ماننے والوں سے یہ پوچھنا ہے کہ کب یہ زبردستی تھوپی ہوئی تحریف واقع ہوئی، قبل قرآن یا بعد قرآن؟ اگر وہ یہ کہیں کہ قبل قرآن تحریف واقع ہوئی تھی تو یہ کہنا ان کو ایک ایسی مشکل اور مخمصے میں ڈال دے گا جس سے ان کا نکلنا دوبھر ہو جائے گا، کیونکہ حضرت محمد کو خود قرآن یہ حکم دیتا ہے کہ مشکوکات سے خلاصی پانے کے لیے انہیں قارئین کتاب مقدس سے مدد لینی چاہیے. دیکھیے سورہ یونس آیت 94 جو یہ کہتی ہے، فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ، یعنی اے محمد اگر کبھی تم کو کوئی شک و شبہ لاحق ہو تو تم اپنے پہلے نازل شدہ الکتاب یعنی بائبل کے پڑھنے والوں سے پوچھ لیا کرو، کیونکہ اللہ ہر چیز کے علم کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اس لیے یہ اس کی شایان نشان نہیں کہ حضرت محمد کو ازالہ شکوک کے لیے کسی محرف اور تبدیل شدہ کتاب کے قاری اور تلاوت کرنے والوں کی طرف رجوع ہونے کا مشورہ دے. بائبل کی صحت کی گواہی اور اس کے سچا ہونے کی تصدیق میں قرآن نے کہا ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، سورة المائدہ 51. یعنی تیری طرف ہم نے الکتاب نازل کی جس کی یہ حالت ہے کہ وہ اپنے سامنے کی موجود الکتاب کو سچی بتا رہی ہے اور اس پر نگران و محافظ ہے. ہیمنا کے معنی حراست و نگرانی یا نگہبانی کے ہیں، مطلب ہے حفاظت و نگرانی ان حقائق اور شرائع الہیہ کی جو کتاب اللہ یعنی الکتاب میں ہیں. اس لیے اگر مزعومہ تحریف قرآن کے بعد ہوئی ہوتی تو مدعی تحریف کا مطلب یہ لیا جائے گا کہ ایک نگران و محافظ کے فرائض انجام دینے میں قرآن ناکام رہا. یعنی بالفاظ دیگر، اگر توریت و انجیل بعد نزول قرآن محرف ہو گئیں تو یہ اہل قرآن یا مسلمانوں کے لیے ایک ایسا صریحی اتہام ہے سب سے اہم فریضے کی ادائیگی کی کوتاہی کا جس کے لیے بھی قرآن آیا تھا، کیونکہ تب تو قرآن اور قرآن والوں کے لیے یہ اور بھی ضروری ہو گیا تھا کہ کم از کم تحریف واقع ہونے سے پہلے کا ایک بائبل کا نسخہ محفوظ رکھتے اور تحریف سے توریت و انجیل کو بچا لیتے، تاکہ ہیمنا یا حفاظت کے لفظ کی صحیح مصداق کے لیے وہ بائبل موجود رہتی. مسیحیوں نے بھی تو یہی کیا ہے کہ جب انہوں نے مسیح کے بارے میں توریت و انجیل میں نبوتیں اور تعلیم دیکھی تو ان کی حفاظت اور پہرے داری پر کمر بستہ ہو گئے اور ساری دنیا میں اس کی نشر و اشاعت کا سامان کر دیا، حتیٰ کہ آج دنیا کی 1400 زبانوں اور بولیوں میں وہ پڑھی جا سکتی ہیں. اس طرح کی پہرہ داری سے مسلمانوں کو کس نے روک رکھا تھا؟ وہ بھی کچھ ایسا ہی قدم اٹھاتے، خاص کر اس وقت جبکہ حضرت محمد کی نبوت کے بارے میں ان کتب مقدسہ میں شہادتیں اور پیشین گوئیاں تھیں. اللہ کے کلام میں عدم امکان تحریف کا اعلان تو قرآن نے بھی کیا ہے، مثلا انا انزلنا الذکر وانا له لحافظون، سورہ حجر آیت 9. یعنی ہم یعنی خدا نے ہی الذکر کو یعنی تنزیلات کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرتے ہیں. لا مبدل لکلمات اللہ، یعنی اللہ کے کلمات کو تبدیل کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں، यानी किसी हस्ती का वजूद ही नहीं है जो ऐसी हरकत कर सके। यूनुस 64। वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाह तब्दीला, यानी तू हरगिज अल्लाह के तौर तरीके में तब्दीली न पाएगा। सूरह फतह आयत 23। ला मुबद्दिला लिकलिमात ही, यानी अल्लाह के कलिमात में तब्दीली करने वाला कोई है ही नहीं। अनआम 115 और सूरह कहफ 27। ये सारी आयतें अल्लाह का वादा हैं कि किसमें मजाल है कि अल्लाह के एक कलमे को ही बदल दे, क्योंकि अल्लाह ही ने उसे उतारा है और वही उनका हाफिज़ो रखवाला है। अब हम एक सवाल करेंगे कि अगर कुछ जरी किस्म के मुसलमान मुस्लिम नौजवान जिनमें इस बात की गैरत और शौक हो कि वो कुरान को कमा हक़हु कायम रखेंगे, ये इरादा कर बैठें कि आओ अहलुल किताब के पास चलें और उनसे कुछ इलाही उमूर पर गौर खौज करें, कुछ पूछ गछ करें, फिर उनकी मुलाकात रास्ते में कुछ ऐसे लोगों से हो जाए जो खुले हुए मुद्दई तहरीफ हैं, यूं नौजवान उनसे ये कह दें कि हम तो कुरान के हुक्म के बमूजिब अहलुल जिक्र यानी अहलुल किताब के पास जा रहे हैं ताकि कुछ गुफ्तगू करें, तो क्या ये तहरीफ के मुद्दई ये जुरत कर सकते हैं कि उन्हें ये कहकर रोकें कि उनके पास मत जाओ, क्योंकि वो अहलुल जिक्र जिनका बयान और हवाला कुरान ने दिया है वो तो मुहर्रफ है। फर्ज कीजिए कि उन्होंने रोक लेने की जुरत कर डाली तो उन अच्छे और मुत्तकी नौजवानों का क्या हाल होगा? क्या वो मुद्दईयान तहरीफ के हां में हां मिलाएंगे या कुरान के कौल हुक्म को सच्चा मानकर उसकी हां में हां मिलाकर उस पर अमल करेंगे जो ये मशवरा और हुक्म देता है कि फसअलू अहल जिक्र इन कुंतुम ला तालमून। इसी सवाल से एक सवाल ये भी पैदा होता है कि मुद्दईये तहरीफ का क्या हाल उस वक्त होगा अगर मुल्हिदों यानी जिन्होंने के उनमें तौरात इंजील की तहरीफ का ख्याल पैदा करके उसकी उनमें इशाअत की है ये कहें कि जिस बुनियाद तहरीफ में तू तौरात इंजील फेंक चुके हो कुरान को भी फेंक दो क्योंकि कुरान भी मुहर्रफ है, तो ये लोग उन मुल्हिदों का रद किस तरह पर करेंगे और उनके खिलाफ कौन सा हथियार संभालेंगे? उनके पास तो एक ही हथियार था जिसे वो फेंक चुके हैं, यानी कुतुब मुकद्दसा का वादे निगहबानी व हिफाजत हर तरह की तहरीफ खिलवार से। तीसरा सवाल ये है कि उन तमाम मुसलमानों की क्या पोजीशन होगी कुरान के कौल से, मसलन अलिफ लाम मीम ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ سُورَةُ الْبَقَرَةُ 1-5। يَا قُلُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون سورة بقرة آية 136। इन आयात में ईमान लाने वालों को बताया गया है कि अपने कुरान पर ईमान के साथ साथ कुरान से कबल की किताबों और तंजीलों पर भी ईमान रखें और कुरान और कबल अल कुरान की अल्लाह की तंजीलों में फर्क इम्तियाज ना करें। कुरान इस तरह का हुक्म क्या खूब जानबूझ कर उस वक्त दे सकता है जबकि पेशतर के नाजिल शुदा नविश्ते मुहर्रफ اور متغیر ہو چکے ہوں؟ کیا ادعائے تحریف اللہ کی نیکی، سچائی اور راستے بازی پر اتہام نہیں؟ اور کیا اللہ کے علم پر اس سے حرف نہیں آتا؟ تاریخ پر مبنی حقیقت، جو تاریخ پڑھے وہ دیکھے گا کہ مسیح کے حواریوں سے لے کر چوتھی صدی تک مسیحیوں نے طرح طرح کی تکالیف و آلام سہے، ایزا اور دکھ اٹھائے جو ان پر یہودیوں اور بت پرستوں نے توڑے تھے. ایسے ایسے عذاب انہوں نے سہے کہ خود عذاب دینے والے دیکھ کر دنگ رہ گئے. مسیحیوں میں یہ برداشت و تحمل محض اس وجہ سے تھا کہ یہ انجیل مقدس کے پیدا کردہ ایمان کا نتیجہ تھا. تاریخ شاہد ہے کہ مسیح کی محبت میں مسیحی خوشی خوشی شہادت پاتے اور مرنے پر آمادہ نظر آتے تھے، کیونکہ وہ اپنے آقا کے اس قول پر عامل تھے کہ موت تک وفادار رہے. ان پر توڑے گئے مظالم دگنے کر دیے گئے تاکہ وہ انجیل کا انکار کر دیں، مسیح کو چھوڑیں اور جان بخشوا لیں. لیکن مومنوں نے چند روزہ وقتی زندگی پر مسیح کی خاطر کسی طرح کی بھی موت کو ترجیح دی. جنہوں نے عذاب و آلام مسیح کے نام پر سہے، ایسے گواہوں اور شہیدوں کا ایک بادل تھا، ایک جمع غفیر تھا جس نے ہنستے ہنستے موت کو گلے لگایا لیکن ایمان سے نہ پھرے. ایسے جانبازوں کے ہوتے ہوئے بھلا کس کی مجال تھی کہ انجیل کے ساتھ تحریف کر دینے جیسا کھیل کھیل سکتا، اور وہ کھڑے دیکھتے رہتے. جس انجیل و ایمان کی خاطر شیروں کے جبڑوں کو انہوں نے انکار و کفر پر ترجیح دی، وہ مسیحی بھلا کسی کو کب اور کیسے اجازت دے سکتے تھے کہ وہ اللہ کے کلمے اور اس کی انجیل کو بدل دے؟ ان ایمانداروں کے پاس رسولوں کی یہ وصیت بھی تھی، اگر ہم یا آسمان کا کوئی فرشتہ بھی اس انجیل یعنی خوشخبری کے سوا جو ہم نے تمہیں سنائی کوئی اور خوشخبری تمہیں سنائے تو وہ ملعون ہوا. غلطیوں 1:8. اس طرح کے مدعی تحریف سے تو یہ بھی پوچھئے کہ تحریف پر کسی مسیحی کو آخر وہ کون سی چیز تھی جس نے ابھارا؟ کیا وہ محرک حیات ابدی سے بڑھ کر کوئی چیز تھی؟ یوحنا امین کے ذریعے یہ بات پہنچی ہے کہ میں ہر ایک آدمی کے سامنے جو اس کتاب کی نبوت کی باتیں سنتا ہے گواہی دیتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی ان میں سے کچھ بڑھائے تو خدا اس کتاب میں لکھی ہوئی آفتیں اس پر نازل کرے گا، اور اگر کوئی اس نبوت کی کتاب کی باتوں میں سے کچھ نکال ڈالے تو خدا اس زندگی کے درخت اور مقدسین میں سے جن کا اس کتاب میں ذکر ہے اس کا حصہ نکال ڈالے گا. مکاشفہ 22:18-19. کتاب مقدس کے آخری صحیفے کی یہ آخری آیت ہے. بہرکیف اگر یہ کہا جائے کہ تحریف تو نزول قرآن کے بعد ہوئی تھی تو حقائق واقعہ اس زعم کو باطل کرتے ہیں کئی طرح سے. مثلا یہ کہ مسیحی دین کئی ملکوں میں پھیلا، عرب میں، شمالی افریقہ میں، ایران، ہند، اٹلی، فرانس، اسپین، انگلستان اور جرمنی وغیرہ میں. اب کوئی صاحب عقل سلیم کیا یہ مانے گا کہ ان بلاد متفرقہ میں پھیلے ہوئے سارے مسیحی نوجوان جو دور دور پھیلے ہوئے ہیں کیا ایک جگہ جمع ہو کر انجیل کی تحریف پر راضی اور متفق ہو گئے؟ دوسرے یہ کہ ان ممالک میں جن لوگوں نے مسیحیت کو اپنا لیا تھا ان کی الگ الگ زبانیں تھیں، اور سب کی زبانوں میں کتاب مقدس معمول بہی بنی تھی اور برتی اور پڑھی جاتی تھی. یہ ساری باتیں کتاب مقدس کی تزویر و تحریف کو ناممکن اور مستحیل بنا دیتی ہیں، خاص کر جبکہ وہ ایک دوسرے کی بات بھی نہ سمجھ سکتے تھے۔ تیسری بات یہ ہے کہ چوتھی صدی مسیحی میں، یعنی اسلام سے کئی سو سال پہلے، مسیحی کئی فرقوں میں بٹے ہوئے تھے، اور کوئی کوئی گروہ تو عقائد میں اپنی جڑ سے بہت دور جا پڑا تھا۔ اس دور میں ہر فریق اپنی حقانیت کتاب مقدس کی آیات سے ہی ثابت کرتا تھا۔ تفسیر کے بارے میں بہت قیل و قال اور نزاع اٹھے۔ مجالس، کونسلیں اور اجتماعات منعقد کیے جاتے رہے، جن میں عقائد کے خلافیات اور دیگر امور پر تکرار و مباحثے ہوتے رہے، جن میں نکایا کی کونسل تو بہت ہی مشہور ہے۔ وہاں ہر طرح کی قیل و قال حجت ہوئیں، مگر کسی نے بھی کبھی کتاب مقدس کی تحریف کے مسئلے کو نہیں اٹھایا۔ اگر یہ بات ہوتی تو ضرور زیر بحث آتی، اس لیے یہ دعویٰ کہ مسیحی تحریف انجیل پر متفق و ہم زبان رہے ساقط ہو جاتا ہے۔ اب موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ہم کیا یہ پوچھ لیں کہ تحریف جیسا اہم واقعہ کس صدی اور ماہ و سال میں، کس مقام و شہر میں اور کن کن لوگوں کے ہاتھوں وقوع پذیر ہو گیا، اور کیسے سارے کے سارے اس پر متفق ہو کر تحریف کو ہونے دیا اور سب تماشا بین بنے رہے؟ آج بھی دنیا میں ایسے دیانتدار مورخ موجود ہیں، اور ماضی میں بھی تھے، جنہوں نے واقعات و حوادث کی تسجیل و تدوین کی ہے۔ کیا ان میں سے کسی نے بھی کبھی ایسا اشارہ کیا ہے؟ مورخوں میں ہر طرح کے لوگ ہیں، بت پرست ہیں، یہودی ہیں، مسیحی ہیں، مسلمان بھی ہیں۔ کیا کبھی ان میں سے کسی نے اشارتاً یا تلمیحاً یہ ذکر کیا ہے کہ کوئی ایسا اجتماع منعقد ہوا تھا جس میں اللہ کے مقدس کلام سے کھیلا گیا، اور سارے یہودی و مسیحی مختلف فرقوں اور عقیدوں کے اور زبانوں کے اور ملکوں کے اکٹھا ہوئے اور ایسی حرکت کی؟ اور کوئی بھی مرد خدا یا مائی کا لال ایسا نہ تھا جس نے جان پر کھیل کر ایک ہی سچا اور خالص نسخہ کتاب مقدس کا بچا سکا ہو؟ ان بدذاتوں کے دست برد سے تاکہ وہ آگے چل کر ان لوگوں کی قلعی کھول دے۔ یہ بھی یاد رہے کہ اگر کبھی یہود و نصارہ میں ایسی ملی بھگت ہوتی تو سارے نزاع ختم ہو جاتے، اور پھر کوئی نہ تو نزاع رہتا اور نہ کوئی اختلاف۔ دہم، تحریف پر کچھ مسلم علماء کی رائے۔ ہم نے پچھلے صفحات میں دیکھا کہ قرآن نے توریت انجیل کو کلام اللہ مان لیا ہے، اور وہ بھی بڑی تاکید کے ساتھ۔ یہ بھی مانا گیا ہے کہ ان میں نہ تبدیل کا امکان ہے نہ تغیر کا۔ اگر قرآن کی یہ دونوں شہادتیں صحیح مان لی جائیں تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ توریت انجیل میں تحریف نہیں ہوئی، نہ قبل نزول قرآن نہ بعد نزول قرآن۔ ہندوستان کے علماء نے جب اس مسئلے پر غور کیا اور قرآن کے معطیات و پیش کردہ مضامین کو دیکھا تو یہ مان گئے کہ کتاب مقدس، توریت و انجیل وغیرہ آسمانی صحائف محرف نہیں، اور نہ وہ تبدیل ہوئے، نہ ان میں کوئی تغیر ہوا ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ بعض یہودی، اور وہ بھی صرف مدینے کے یہودی، کتاب مقدس کی تفسیر کرتے وقت کبھی کبھی تصرف سے کام لیا کرتے تھے، لیکن متن میں وہ کچھ نہیں کرتے تھے۔ کچھ دیانتدار علماء بعض ایسی ہی آیتوں کی تفسیر سے، جو رازی، طبری اور جلالین وغیرہ نے کی ہے، مطمئن معلوم ہوتے ہیں۔ مثلاً من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، سورة النساء آیت 45۔ رازی کی تفسیر کا خلاصہ یہ ہے، یہودیوں کی یہ عادت تھی کہ وہ حضرت محمد کے پاس آتے اور مسئلے مسائل پوچھتے، آپ ان کو جواب دے دیا کرتے۔ جب یہودی آپ کے پاس سے چلے جاتے تو وہاں جا کر آپ سے ہوئی باتوں میں ہیرا پھیری اور تبدیلی کرتے۔ جلالین نے لکھا ہے، یہودیوں میں ایک گروہ تھا جو توریت میں نازل شدہ اللہ کے کلام میں محمد کی صفت و اوصاف کو ان مقامات سے جہاں پر وہ ہوتے ادھر ادھر کر دیتے تھے، اور محمد کو جب وہ کسی چیز کا حکم دیتے تو یہ کہہ کر مذاقاً ٹال جاتے کہ جناب ہم نے آپ کی بات سن لی اور آپ کے حکم کو مان لیا۔ لفظ عصینا کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا تھا ہم نے ٹھکرا دیا۔ اسی طرح اسمع غیر مسمعین کا مطلب یہ لیتے تھے کہ تم بہرے ہو جاؤ، کیونکہ یہ جملے ذو معنی ہوتے تھے، ایسے کہ ایک مدح کا پہلو ہوتا تھا اور ایک ذم کا پہلو، یعنی تعریفی جملے استعمال کر کے برے مطلب لیا کرتے تھے۔ وہ لوگ حضرت محمد کو رائنا بھی کہتے، جو یہودی لغت میں گالی بھی بن جاتا تھا، یعنی اگر رائنا کا تلفظ کرتے وقت زبان کو ادھر ادھر کر دیا جائے تو رائنا بن جاتا تھا، یعنی تو ہمارا چرواہا ہے۔ یہ سب ازروع عناد و دشمنی کیا کرتے تھے۔ دیکھیے تفسیر جلالین طبع مصر صفحہ 112۔ طبری کی تفسیر میں ہے، یہودی حضرت محمد کو گالی دیتے اور بد کلامی سے دکھ پہنچایا کرتے اور کہتے اسمع منا غیر مسمعین، یعنی اسمع لا اسمعك اللہ۔ وہ لوگ رائنا بھی کہتے، جس کی تفسیر وہب نے یہ کی ہے کہ ان الراعین هو الخطأ من الكلام۔ اب اگر اس طرح کی تفسیر پر بنا کریں تو دیکھیں گے کہ یہودی لوگ کلام کے کچھ حصے کو نہ حذف کر دیتے تھے نہ زیادہ کرتے تھے، بلکہ زبان کو ادھر ادھر کر کے بات کی مطلب کو دوسرے معنی دیا کرتے تھے۔ سورہ المائدہ آیت 16 یا اہل الکتاب کی تفسیر میں رازی کہتے ہیں، یہودی لوگ توریت پڑھتے تو اپنی زبان کو کچھ اس طرح توڑتے کہ رجم یعنی سنگساری کا مطلب جلد یعنی کوڑے مارنا ہو جاتا تھا۔ یہ زنا کی سزا کے تحت کتاب مقدس کے صحیفہ استثناء باب 22 آیات 23 اور 24 کا حوالہ ہے، جہاں زانی کو سنگسار کرنے کا حکم ہے۔ طبری نے بھی لکھا ہے کہ محمد کے پاس یہودی لوگ آ کر ایک گھر میں جمع ہوئے، کیونکہ وہ رجم کے بارے میں حکم معلوم کرنا چاہتے تھے۔ محمد نے پوچھا تم میں سب سے زیادہ عالم کون ہے؟ انہوں نے ابن سوریہ کی طرف اشارہ کیا۔ پھر آپ نے دو بار ابن سوریہ سے پوچھا کہ تم سب سے زیادہ عالم ہو؟ اس نے کہا لوگ تو ایسا ہی سمجھتے ہیں، تمہیں جو کچھ پوچھنا ہے پوچھو۔ تب آپ نے اسے خدا کی اور توریت کی قسم دی اور ان تمام عہد و میثاق کی جو خدا نے ان سے کیا اور لیا تھا قسم دی، حتیٰ کہ ابن سوریہ کانپ اٹھا اور کہنے لگا کہ ہماری عورتیں چونکہ خوبصورت ہوتی ہیں اس لیے جدال و قتال ہوا کرتا ہے، یہ دیکھ کر ہم نے زنا کی سزا میں نرمی کر دی ہے اور درے لگا کر ان کے بال مونڈ دیتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت محمد نے ان زنا میں پکڑے ہوئے لوگوں پر سنگساری کا حکم نافذ فرمایا، کیونکہ یہی بمطابق توریت تھا۔ دیکھیے تفسیر طبری جلد 11 صفحہ 116۔ وما قدر اللہ حق قدره، سورہ انعام آیت 91 کی تفسیر کرتے وقت نہ صرف رازی نے بلکہ طبری اور بیضاوی نے بھی یہ لکھا ہے کہ یہاں تحریر سے مراد ہے تشویح الحقائق بکتمان ببعض من نصوص التوراۃ، اس معنی میں کہ وہ حقائق کو غلط طریقے پر اس طرح پیش کرتے کہ توریت کے بعض حصوں کو چھپا لیتے. یہ توریت چرم و قراطیس پر لکھی ہوئی تھیں اور زیادہ تر وہ حصے دکھاتے جو انہوں نے لکھا ہوتا، لیکن چھپاتے اسے جو قرطاس پر ہوتا. ہم خود کہتے ہیں کہ ان کی یہ حرکت بڑی نازیبا تھی، لیکن یہ تو دیکھیے کہ اخفاء قراطیس اور رسوس توریت میں تبدیلی دو الگ چیزیں ہیں جن کو مسلم حضرات مدغم کر دیتے ہیں. اخفاء کا ارتکاب یہودی کرتے رہے ہوں گے، مگر اس سے توریت کے نصوص و متون پر حرف نہیں آتا. اسی طرح آیت افتطمعون ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، سورہ بقرہ آیت 75 کے تحت طبری لکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اللہ کی رویت میں اور ہم میں پردہ حائل ہے، اس لیے اللہ کی باتیں ہی ہمیں سنوا دے. موسیٰ نے اپنے رب سے درخواست کی، اللہ نے منظور کیا اور انہیں طہارت و روزے کا حکم دیا تاکہ اس کے لیے تیار ہو جائیں. پھر جب موسیٰ کے ساتھ طور پر گئے، جب بدلی چھائی ہوئی تھی، تو موسیٰ نے سجدے میں گر جانے کا حکم دیا. تب خدا نے کلام کیا اور سب نے سنا، اور سارے اوامر اور نواہی جب خوب سمجھ گئے تو واپس بنی اسرائیل قوم کے پاس آئے، اور جو کچھ سنا تھا اسے ایک گروہ نے ہیر پھیر کر کے سنایا، لیکن ایک اور گروہ انہی باتوں کا پابند رہا جنہیں اللہ سے سنا تھا. طبری صفحہ 1334. آیت یحرفون الکلمہ من بعد مواضعہ، سورہ المائدہ 44 کے تحت جلالین میں ملتا ہے کہ خیبر کے یہودیوں کی ایک جماعت سے کہا گیا کہ جن دو مرد عورتوں نے زنا کی ہے ان کو سنگسار کرنا لوگ پسند نہیں کرتے. اس اختلاف کے حل کے طور پر بنو قریظہ کے کچھ لوگ حضرت محمد کے پاس فیصلے کے لیے آئے. انہیں یہ تاکید کی گئی تھی کہ محمد اگر درے کی سزا سنائیں تو مان لینا، اگر پتھراؤ کے لیے کہیں تو مت ماننا. جلالین صفحہ 150. اس موقع پر ہم یہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکتے کہ وہ کون سے یہودی تھے جنہوں نے توریت میں تحریف کر دی تھی اور کس وقت کر دی تھی. رازی نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ خود حضرت محمد کے ہم عصروں نے یہ کیا تھا، لیکن یہی رازی تفسیر کی تیسری جلد میں تحریف سے کیا مراد لیا جائے اس کی تشریح کی ہے. وہ لکھتے ہیں کہ ہوا القاء الشبهة الباطلة والتأويلات الفاسدة وصرف اللفظ عن معناه الحق الى معنى باطل بوجوه الحيل اللفظية كما يفعل اهل البدع في كل زمان بالآيات المخالفة لمذاهبهم. يعني تحریف کہتے ہیں غلط شبہات ڈالنا اور فاسد تعویلیں کرنا، اور لفظ کو اس کی حقیقی معنی سے ہٹا کر طرح طرح کے لفظی حیلوں کو کام میں لاتے ہوئے کسی اور باطل معنی کی طرف پھیر دینا ہی تحریف کہلاتا ہے. اس کے مرتکب آج بھی اور ہر زمانے میں بدعتی لوگ ہوتے ہیں، اور یہی حرکت وہ ان آیتوں کے ساتھ کرتے ہیں جو ان کی تعلیم کے مخالف ہوتی ہیں. یہودی کی اس مذموم حرکت کی مدافعت میں ہم یہاں کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ توریت کی آیات کو بدلنے کی یہودیوں نے کبھی جسارت نہیں کی ہے، تفسیر اور معنی میں کی ہو تو کی ہو. یہ بھی یاد رہے کہ قرآن کا یہ اتہام تحریف مسیحیوں پر عائد نہیں، صرف مدینے کے یہودیوں پر ہے۔ قرآن یہ کہیں نہیں کہتا کہ مسیحیوں نے اپنی انجیل میں تحریف کی ہے۔ ہم نے یہ بھی ما سبق صبحات میں دیکھ لیا ہے کہ قرآن کے نزول کے کئی اغراض میں سے ایک غرض یہ بھی تھی کہ کتاب مقدس کو سچا ٹھہرانے کے لیے بطور گواہ دنیا میں آئی تھی۔ چنانچہ کسی شخص کے بس کی بات نہیں کہ وہ اللہ پر، اس کی کتاب پر، اس کے رسولوں پر ایمان رکھتا ہو اور اللہ کی طرف کسی ایسی ویسی لچر باتوں کو منسوب کرے، مثلاً اس طرح کی بات کہ خدا نے قرآن شریف کو اس لیے بھیجا تھا کہ وہ جعلی، گھڑی ہوئی اور غلط کتاب کو سچا بتائے۔ حاشا وکلا۔ عزیز و محترم سامعین، آپ نے اس کیسٹ کو تحمل سے سنا، جس کے لیے بے شک آپ تعریف کے مستحق ہیں۔ یہ قدرتی بات ہے کہ آپ کے ذہن میں کئی سوالات، کئی قابل توضیح امور یا کچھ اور تفصیلات جاننے کی خواہش ابھر رہی ہوگی۔ اگر آپ اپنے تاثرات اور سوالات لکھ کر ہمیں بھیجیں تو ہم آپ کے پاس ان کے جوابات کتاب مقدس کی روشنی میں ضرور روانہ کر دیں گے۔ کچھ اور قابل مطالعہ اچھی کتابیں تحفتاً ہم سے منگوانے کے لیے بھی درخواست آپ کر سکتے ہیں۔ ہمیں مذکورہ ذیل پتے پر لکھیے۔